نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. سورة هود کا کچھ حصہ اور پوری مکمل سورة یونس اور اس کے بعد سورة رات کے دو رکوع اس کی تلاوت کی گئی ہے اور کل بھی بارش کی وجہ سے چونکہ بیان رہ گیا تھا اس لیے کچھ حصہ اس کا بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. کل گیارہویں پارے سے تلاوت کی گئی تھی اور اس میں غزوہ تبوک کے سلسلے کے بھی کچھ واقعات ہیں جن کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ مسجد زرار کا واقعہ بھی اس میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں مسجد قبا تعمیر فرمائی. ایک شخص مدینہ منورہ میں رہتا تھا جس کا نام ابو عامر تھا اور یہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا. چنانچہ ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام پر اعتراضات کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات اس کو دیے لیکن اس کی تسلی نہیں ہوئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد کروں گا. اور پھر آخر میں ایک عجیب بات اس نے کہی اور وہ یہ کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو خدا کرے وہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے دور جا کر مرے. چنانچہ جو اس نے کریمات کہے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی پر وہ صادق کیے اور بعد میں یہ خود اپنے شہر سے دور اپنے عزیزوں سے دور جا کے مرا. لیکن بہرحال جب تک زندہ رہا مسلمانوں کو خلاف دشمنی کرتا رہا اور کوئی موقع اس نے دل دکھانے کا چھوڑا نہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ جو مشہور صحابی ہیں غسیل ملائکہ جن کو کہا جاتا ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی کے بیٹے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات باپ کہیں جا رہا ہوتا ہے بیٹا کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے بیٹے کو وہ دولت عطا فرمائی کہ فرشتوں سے غسل دلوایا اور باپ کا یہ معاملہ رہا کہ وہ اپنے شہر میں مرا بھی نہیں اور جا کے دور جا کے مرا اور اسلام دشمنی میں اسے موت آئی. بہرحال یہی ابو عامر راہب جو مشہور تھا یہ پورے زمانے میں مسلمانوں کے خلاف عمل کرتا رہا اور اسی دوران اس نے یہ بھی کوشش کی کہ بادشاہ روم سے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرائے. چنانچہ اس کے لیے بھی اس نے سازشیں تیار کیں اور منافقین مدینہ سے چونکہ اس کی ساز باز تھی اس لیے ان سے اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ کوئی جتھا ایسا تیار کرو کہ جب بادشاہ مدینہ پر حملہ کرے تو کم از کم تمہارے لوگ اندر سے تیار ہوں اور وہ اس کا ساتھ دے سکیں. چنانچہ اس کے لیے تم ایک مکان بناؤ, اس کو ظاہر یوں کرو کہ مسجد بنا رہے ہیں اور اس کے اندر اسلحہ وغیرہ اور دیگر چیزیں تیار رکھو کہ جب موقع ہو اس کو استعمال کرو. چنانچہ منافقین مدینہ نے قبا کے علاقے میں ہی ایک جگہ کی تعمیر شروع کی اور مشہور یہ کیا کہ یہ ہم مسجد بنا رہے ہیں اس لیے کہ مسجد قبا اب دور پڑتی ہے تو معذوروں کے لیے اور وہاں کے جو ضعیف لوگ ہیں ان کے لیے سہولت ہو جائے. اور انہوں نے یہ بھی چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر ایک دو نماز پڑھوا دیں تاکہ باقاعدہ پکی بات ہو جائے. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا بھی کہ آپ ایک نماز وہاں پڑھ لیجئے تاکہ برکت ہو جائے. آپ اس وقت غزوہ تبوک کے سلسلے میں چونکہ مشغول تھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھی ابھی تو نہیں, البتہ میں تبوک سے جب واپس آؤں گا اس وقت انشاءاللہ یہاں پر ہم نماز پڑھیں گے. بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپسی میں تو حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور انہوں نے آ کر ان منافقین کی سازش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا. تو ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے ہی میں سے دو آدمیوں کو وہاں بھیجا اور کہا کہ اس مسجد کو جو مسجد کے نام پر دھبا ہے جو تعمیر کی جا رہی ہے اصل میں وہ مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے کے لیے وہ مسجد تعمیر کی جا رہی ہے اور دین کو روکنے کے لیے، اس لیے تم جا کر اس مسجد کو برابر کر دو اور اس میں آگ لگا دو۔ چنانچہ اس کو بالکل برابر کر دیا گیا، اس میں آگ لگا دی گئی، اور بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ ایک صحابی کو دینا چاہی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو جگہ موجود ہے، البتہ فلاں صحابی ان کے پاس موجود نہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ جگہ انہیں دے دیں۔ چنانچہ آپ نے وہ جگہ انہیں دے دی، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اس جگہ کی نحوست تھی یہ کہ جس کو یہ اسلام کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے، کہ ان کے یہاں کوئی اولادی وہاں نہیں ہوتی ہوئی، اور اگر ہوئی بھی تو کوئی بچہ زندہ نہیں رہا، بلکہ مرغی کا بچہ بھی وہاں پر زندہ نہیں رہتا تھا، جس طریقے سے بہرے میت ہے آج بھی۔ تو وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی مچھلی کوئی جاندار اس میں زندہ نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے یہ معذب جگہ ہے، اور یہاں پر بھی اب تک ایسی بیکار پڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل۔ یعنی اس کے کئی مقاصد تھے، کہ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کو ضرر پہنچانا اس کا مقصد تھا، تفریق بین المؤمنین اس کا مقصد تھا، اور اللہ رسول کے جو دین کو روکنا اس کا مقصد تھا۔ اس مقصد کے تحت وہ مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے، تو گویا وہ مسجد تھی ہی نہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا دینے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگانے کا بھی حکم دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد ضرار میں تم کبھی مت کھڑے ہو، نہ نماز پڑھو۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے، اس میں وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس میں تم نماز قائم کرو۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ آتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ بھی طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ تعریف کی اللہ تعالیٰ نے اہل قبا کی، کہ اہل قبا میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفات رکھی تھی کہ وہ پاکی کو پسند کرتے تھے، طہارت کو پسند کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تعریف کی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں وہاں کے لوگ استنجے کے بعد ایک تو ڈھیلا استعمال کرتے تھے مٹی کا، اور اس کے بعد پھر پانی کبھی استعمال کرتے تھے، تو گویا دوہری طہارت وہ حاصل کرتے تھے، اور یہ طریقہ اللہ کو پسند۔ اگلے رکوع میں خاص بات بیان کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری بات اس میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے قرابت داروں کے لیے، ایسے قرابت داروں کے لیے جو مشرک ہوں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، خاص طور پر اگر ان کا انتقال کفر پر ہوا ہو تو پھر کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس آیت کے شان نزول تو یہ ہے کہ جناب ابو طالب کا جب آخری وقت آیا تو یقیناً وہ مسلمان تو اگرچہ نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت ساتھ دیا، اور کسی کی پرواہ نہیں کی، کسی کافر کی کسی دشمن کی پرواہ نہیں کی، اور آپ کا ساتھ دیتے رہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے محبت تھی، یہی وجہ ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ چچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو، اگر آپ نے کلمہ پڑھ دیا تو قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کرنے والا ہو جاؤں گا۔ لیکن وہاں جو ہے وہ عبداللہ ابن امیہ موجود تھا، اس نے فوراً کہا کہ، اور غالباً ابو طالب کے پاس ابو جہل بھی موجود تھا، اس نے فوراً کہا کہ تم ابو طالب عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ترغیب دیتے تھے تو یہ فوراً بول پڑتا تھا کہ اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے۔ بالآخر آخری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ بہرحال پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو گویا حالت کفر پر ہی ان کی موت آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ منع نہیں کیا گیا تھا، اس لیے آپ نے ان کے لیے استغفار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کسی نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ ان کے قرابت دار کیوں نہ ہوں، اس کے بعد ظاہر ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں۔ یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا بلکہ کفر پر ہوا ہو تو پھر کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے کافروں کے لیے اللہ سے استغفار کرے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. البتہ زندگی میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, اور بعض اوقات اگر مغفرت کے لیے بھی دعا کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ان کو ایمان کی دولت دے دے جس پر یہ مستحق مغفرت ہو جائے. تو اس لیے اگر کہیں مغفرت کی دعا کی بھی گئی ہے تو وہ اس معنی میں ہے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے تاکہ یہ بھی مغفرت کے قابل ہو جائیں. البتہ یہاں ایک اعتراض یہ تھا کہ چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کی تھی تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک پتا نہیں تھا اس وقت تک انہوں نے ان کے لیے استغفار کی, لیکن فلما تبین له, جب ان پر بات ظاہر ہو گئی واضح ہو گئی انہ عدو للہ, کہ یہ اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ, تو انہوں نے اس سے برات کی. ان ابراہیم لأواہ حلیم, تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بھی کی ہے. تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے یا چچا آزر کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کی, لیکن جب اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے اس کی مغفرت کی دعا نہ کی جائے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے رک گئے. آخری آیتوں میں اس رکوع میں غزوہ تبوک کے اس واقعے کو بیان کیا جو بہرحال ایک طویل واقعہ ہے لیکن باعث عبرت ہے, اس وقت میں اس کو سنانا مقصد نہیں ہے. اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں کہ ویسے تو جتنے منافقین تھے انہوں نے اس غزوے میں جانے سے آہستہ آہستہ معذرت کر لی, اور اہل ایمان کی بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی, لیکن تین صحابی ایسے تھے جو اس میں جانے سے رہ گئے تھے. غالباً اس میں ایک ہلال ابن امیہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربیع, یہ تین صحابی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے. لیکن پیچھے رہنا ان کا کسی نفاق کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ میں سستی کی وجہ سے تھا, یعنی ان کے دل میں یہ تھا کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہیں, جلد از جلد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو جا لیں گے اور غزوے میں جا کے شامل ہو جائیں گے. لیکن بالآخر ایسی نوبت نہیں آئی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. تو باقی جو منافقین تھے انہوں نے تو جھوٹ بولا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان جھوٹی معذرت کو بھی قبول فرما لیا, لیکن یہ تینوں حضرات ایسے تھے کہ جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور سچ بول کر یہ بات بتا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذر نہیں تھا, میں سستی اور غفلت تھی جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصویر فرمائی کہ جو بات انہوں نے کہی وہ سچ کہی, اور پھر آخر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ بھی قبول فرما لی اور مسلمانوں کو یعنی اللہ کے رسول کو بھی ان سے راضی کر دیا, اور مسلمان جو ہے وہ بھی ان سے راضی ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اس میں جو اصل واقعہ تھا کہ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول چال سے منع کر دیا تھا مسلمانوں کو, اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان سے ان کا مکمل بائیک آؤٹ کر دیا تھا, حتیٰ کہ سلام کا جواب بھی یہ دیتے تھے تو یہ لوگ جواب نہیں دیتے تھے. حتیٰ کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں, جب بار بار انہوں نے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ جانے. یعنی اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ان کے دلوں میں ایسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ اپنا عزیز بھی اگر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ ترجیح دیتے تھے. تو بہرحال ان کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا ہے, لیکن چونکہ بعد میں اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی اور چونکہ صدق نے انہیں نجات دی تھی سچ بولنے نے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور صادقین کی صحبت اختیار کرو. تو یہ بڑی نعمت ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. پھر سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اس میں بھی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, تبلیغ کی, لیکن قوم نہیں مانی. تو حضرت موسیٰ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو غالباً تین دن کا ان سے کہا تھا, لیکن تین دن تک آثار عذاب کے نظر نہیں آئے. تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس علاقے کو چھوڑ چکے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ آثار نظر نہیں آ رہے, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اصل میں آثار تو نظر آئے لیکن اس قوم نے چونکہ سچی توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے عذاب دور کر دیا. یہ واحد قوم ہے کہ عذاب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے عذاب کو دور کر دیا، اور وجہ یہ تھی کہ چونکہ انہوں نے سچی توبہ کر لی تھی، ابھی عذاب آیا نہیں تھا، صرف آثار دیکھے تھے، ان آثار کی بنا پر ہی انہوں نے پورے لوگوں کو اپنے شہر سے نکالا، سب کو جنگل میں جمع کیا، اور عورتوں سے کہا کہ وہ بھی آ جائیں، بچوں کو بھی کہا وہ بھی آ جائیں، اور اسی طرح جانوروں کو بھی لے آئے، اور ماؤں سے کہا کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دو، چھڑا دو، تاکہ وہ بچے سب مل کر روئیں، اللہ کے سامنے آہوزاری کریں، روئیں گڑگڑائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو رحم آئے۔ تو ان سب نے صدق دل سے چونکہ توبہ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان سے ٹلا دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام یہ سمجھتے رہے کہ شاید عذاب چونکہ نہیں آیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھے تین دن کے بعد یہ قتل کر دیں گے، چونکہ ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر جو بات کہی گئی ہے وہ نہ پوری ہو تو پھر معاملہ قتل تک پہنچ جاتا تھا۔ بعد میں اللہ رب العزت نے بہرحال یہ بات بتا دی کہ عذاب بھی آیا، لیکن اس دوران حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، اور پھر وہاں سے جب وہ واپس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، یا مچھلی نے ان کو پیٹ سے باہر نکالا، تو ایسی حالت تھی کہ بالکل نازک تھے، مکھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا، ایک ایسی بیل ان کے اوپر لپٹ گئی کہ جس پر مکھی نہیں بیٹھتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب سے ایک ایسا انتظام فرما دیا کہ ایک ہرنی مقرر کر دی جو آ کر دودھ پلایا کرتی تھی، جس سے دوبارہ ان میں طاقت پیدا ہو گئی، اور پھر دوبارہ وہ اپنے قوم میں آئے اور قوم نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ تو بہرحال اس واقعے کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ سترے میں بارے میں مزید کسی نہ کسی درجے میں اس واقعے کا کچھ حصہ آئے گا تو وہاں مزید اس کو بیان کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو بیان کیا ہے، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بارے میں پارے میں بیان کیا سورہ ہود میں، اور پھر اسی طرح سے حضرت قوم ہود کے واقعے کو بیان کیا، اور قوم سمود کا، اور حاصل سب کا یہ، یعنی اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشخبری کہ اللہ نے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی تھی، اس کو بھی ذکر فرمایا، پھر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ ان سب میں مشترک بات یہ ہے کہ ان کی سب کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ۔ یعنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ایک رب کی طرف، لیکن قوم نے بات نہیں مانی، نتیجتاً قوم ہود کو بھی اللہ نے تباہ کیا، قوم سمود جن کے طرح حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے ان کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کیا، اور اس کا سبب بنی ایک اونٹنی جو معجزاتی طور پر انہوں نے طلب کی تھی، لیکن بعد میں اس اونٹنی کو زخمی کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر کیا، قوم لوط وہ قوم ہے جو بدفعلی کیا کرتی تھی، برے کام کیا کرتی تھی، اور مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل بد کا بدلہ بھی اسی طرح سے دیا جس طرح وہ برا عمل برا کام کیا کرتے تھے، کہ اس پوری زمین کو جہاں پر یہ رہتے تھے آسمانوں پر لے گئے، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے، اور فرشتوں نے اوپر سے اس کو پلٹ دیا۔ کام بھی چونکہ الٹے کرتے تھے اس لیے سزا بھی اس کی مثل دی گئی کہ قوم کو اس کے اوپر سے پلٹ دیا، یہاں تک کہ نیچے گرے اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس میں تباہ ہونے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، کیونکہ کہا گیا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، لیکن اس نے بھی پیچھے پلٹ کر دیکھا، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اسے بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے جو ناپتول میں کمی کیا کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کسی قدر واقعے کو ذکر فرمایا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیلا ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی اور پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور ایسا حسن و جمال تھا کہ عورتیں جب ایک مرتبہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دعوت پر بلایا اور سب کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی تھی کہ فروٹ کاٹنے، تاکہ اس وقت یوسف علیہ السلام جب باہر آئے تو عورتوں نے جب انہیں دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئیں، یہاں تک کہ انہیں یہ بھی نہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو چونکہ یہ عورتیں زلیخا کو تانا دیا کرتی تھی کہ غلام کے ساتھ وہ ملوث ہو گئی ہے یا غلام پر اپنا دل ہار گئی ہے، اس لیے اس نے یہ تدبیر کی تھی تاکہ ان کی ملامت سے اپنے آپ کو بچا سکے. جب اس نے دیکھا کہ ان عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے تو کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، یعنی تم تو ایک دفعہ کتاب نہ لا سکیں اور یہ میرے گھر میں رہتا ہے، تو پھر کس طرح میں اس پر یہ فریفتہ نہ ہو. تو بہرحال اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی بھائی تھے جو ان پر حسد کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا، اور وہاں سے پھر وہ قافلے کے ہاتھ لگے، وہ قافلے والے مصر لے کر آ گئے. مصر میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ دیا گیا اور عزیز مصر نے انہیں خریدا اور پھر اپنے گھر میں انہیں رکھا، اور جو اس کی بیوی تھی وہ ان پر فریفتہ ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے نجات عطا فرمائی، اس فتنے سے، اور اس میں سے خلو کیا ان کو، اور کسی قسم کی فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے. بلکہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی اللہ رب العزت کی پناہ چاہی جب اس عورت نے انہیں برے ارادے سے اپنی طرف بلانا چاہا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی. قالت ہی تلک قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پناہ عطا فرما دی. البتہ اس وقت انہوں نے دل میں یہ بات کہی تھی کہ جس طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، یہ برے کام کی طرف، بدکاری کی طرف، یا اللہ اس سے تو سجن بہتر ہے، جیل بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا مواخذہ فرمایا، اور پھر وہ ایک عرصے تک جیل میں رہے، تقریباً 12 سال بعض نے کہا یا اس سے بھی زیادہ. اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خود مصر کا والی بنا دیا، عزیز مصر بن گئے. اور اللہ نے ان کے ذریعے سے مصر میں جو بہت بڑا قحط آنے والا تھا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا، اور انہوں نے اس بہترین طریقے پر انتظام فرمایا کہ قحط کے وہ سال آسانی کے ساتھ گزر گئے، اور بلکہ قرب جوار کے جو لوگ تھے وہ بھی غلہ لینے کے لیے مصر آنے لگے، یہاں تک کہ کنعان سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا وہ بھی غلہ حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آئے. لیکن چونکہ یہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حسن جمال ایسا عطا فرمایا تھا کہ کوئی دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا تھا، تو ایک نقاب اپنے چہرے پر لگا کر رکھتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، پہلی مرتبہ آئے تو انہوں نے غلہ دے دیا، بلکہ جو کچھ لائے تھے مال و متا وہ بھی واپس کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان سے کسی بہانے سے اپنے اصل بھائی جو بنیامین تھے ان کو بھی بلوا لیا، اور تدبیر ایسی کی کہ وہ بھائی بھی ان کے پاس رہ گئے. اور بعد میں پھر اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی آنکھیں روتے روتے ختم ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں کی بینائی بھی اللہ نے لوٹا دی. یعنی ایک موقع پر جب دوسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہ واقعہ یاد دلایا جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی تھی. تو انہوں نے شبہ تو ان کو پہلے ہو گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ قالو انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں انا یوسف وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے اور میں یوسف ہوں. تو بہرحال اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں معاف بھی کر دیا اور فرمایا کہ لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دے. پھر اپنی قمیص انہوں نے دی کہ جاؤ اور جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آنکھوں کی بینائی ان کی بحال فرما دے. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بہت دور تھے، یعنی کہاں کنعان اور کہاں مصر، لیکن اس کے باوجود جب یہ قمیص لے کر مصر سے نکلے ہیں تو کنعان میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. تو لوگوں نے کہا کہ یعقوب تمہیں کیا ہو گیا، ایک عرصہ گزر گیا تمہیں فراق یوسف میں، مدت گزری زمانہ ہو گیا، قصہ یوسف پرانا ہو گیا، لیکن تم اب تک یوسف علیہ السلام کا رونا روتے رہتے ہو. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم چاہے مجھے میری بات کو نہ تسلیم کرو، لیکن انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بہرحال یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ بالکل برابر میں جو کنواں تھا جہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالا گیا تھا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے خوشبو نہیں آئی ان کی، اور وہ کرتا لے کر آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا جھوٹا خون لگا کر، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہ آئی، اور ایک طرف مصر سے جب وہ لے کر چلے تو خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ تو بات ساری کی ساری وہی آ جاتی ہے کہ حسن کا اہتمام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ کرنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے، وہ جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا ایک نظام محکم کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا، ایسا ہونا ہی تھا۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت کے علم میں تو یہ ساری باتیں تھیں، لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو آزماتے بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آزمایا گیا، اور بعد میں فرمایا کہ آزمائی اس لیے ہوئی کہ جو محبت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ محبت ہمارے ساتھ ہو، کسی غیر کے ساتھ ایسی محبت نہ کرے کوئی، بلکہ محبت اصل اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اصل جو چیز تھی وہ یہ تھی، اس وجہ سے تھوڑی سی آزمائش بھی آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس آزمائش میں انہیں سرخرو فرمایا۔ بہرحال یہ بھائی جب کرتا لے کر پہنچے اور ان کے چہرے پر ڈالا، اللہ تعالیٰ نے وہ بینائی بھی بحال فرما دی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے انتظام فرماتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو چھری کاٹنی شروع کر دیتی ہے، جب نہیں حکم ہوتا ہے تو چھری کاٹنا بند کر دیتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آگ جلاتی ہے، جب حکم ہوتا ہے نہیں جلاتی۔ تو سارا کام تو اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اب انہوں نے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے والد محترم ہمارے لیے استغفار کیجیے اللہ کے حضور، بے شک ہم نے بڑی غلطی کی۔ یعنی ہم نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا، اس کے ساتھ زیادتی کی، آپ سے آ کر جھوٹ بولا، اور بھیڑیے کا جھوٹا خون جو ہے وہ لگا کر لے آئے، بکرے کا خون لے کے آ کر کہا کہ بھیڑیے کا خون ہے۔ تو یہ ساری زیادتیاں ہم نے کی، ہمیں ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، تو چونکہ بوڑھے آدمی تھے، بوڑھا آدمی جو ہے وہ جوان آدمی کے مقابلے میں سوجھ بوجھ کا زیادہ مالک ہوتا ہے، انہوں نے فوراً نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی میں نے استغفار کر دیا، بلکہ کہ انشاءاللہ کریں گے بھائی۔ استغفر لک سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم۔ بہرحال وہاں سے پھر یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کران سے ملک مصر آئے۔ فلما دخلوا علی یوسف، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر داخل ہوئے، آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ اس وقت وہاں کے قانون کے تحت حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اس وقت جو بیوی تھی اور جو بچے تھے ان سب وہ سب سجدے میں گر گئے۔ تو اس زمانے میں چونکہ یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، اس لیے اب کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی کو جھک کر سلام کرے یا سجدہ تعظیمی بجا لائے، یعنی کسی بھی بہانے سے کسی کے آگے جھکنا جائز نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے آگے۔ اس زمانے کی شریعت میں چونکہ یہ بات جائز تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی سب سجدے میں گر پڑے۔ تو حضرت یعقوب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ابتی ھذا تاویل رؤیا من قبل، اے میرے والد محترم یہ ہے وہ تعبیر اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اور بچپن میں خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ گیارہ سورج یعنی سورج اور چاند اور ستارے وہ سب سجدے کر رہے ہیں۔ تو اصل میں چاند سورج سے مراد ماں باپ تھے اور ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خواب بچپن میں دکھایا تھا، چھٹ پر جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ حسد کریں، لیکن انہیں کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل گیا تھا، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے بہرحال یہ سازش کی کہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور وہاں سے پھر وہ قافلے کے ہاتھ لگے اور مصر میں پہنچے، اور پھر ابتلا میں مبتلا ہوئے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو فرمایا اور فرمایا یا ابتی ھذا تاویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، وقد احسن بی اذا خرجنی من السجن، اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکالا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک نیک آدمی کو ہمیشہ اپنی تکلیفیں یاد رکھنی چاہیے، اور ان تکلیفوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان تکلیفوں سے نجات دے دی، پریشانی سے نجات دے دی، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں اس بات کا انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ملک بھی عطا فرمایا، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور خواب کی تعبیر کا جو فن ہے وہ بھی عطا فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا فاطر السماوات والارض اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ آپ ہی میرے ولی ہیں دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, مجھے اس حال میں موت دیجئے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے. اور آخر میں ان تمام واقعات کو سنانے کے بعد دیکھیے لب لباب جو ہے وہ یہ ہے, ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. یعنی بغیر وحی کے آپ کو علم پھر بھی نہیں ہوتا, ہم نے یہ بتایا ہے آپ کو اس پورے واقعے کو تو آپ کو پتہ چل گیا. کیوں؟ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون, آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ سب جمع تھے اور تدبیریں کر رہے تھے, مختلف سازشیں کر رہے تھے, ان کے بھائی آپ موجود نہیں تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو پورے کے پورے کو بیان کیا ہے. میں نے اس واقعے کو صرف اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے تاکہ کسی نہ کسی درجے میں بیان ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں جو عبرتیں ہیں ہمارے لیے اور جو ہمارے فوائد ہیں یقیناً بہت زیادہ ہیں اس سے جو میں نے بیان کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے پر پڑھنے کی, سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی حاجتیں ہیں, ضرورتیں ہیں, اے اللہ گھروں میں بیماریاں ہیں اور مختلف قسم کے حوائج ہیں, آپ سب چیزوں کو جانتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام حوائج, تمام ضرورتیں پوری فرما دیجئے, پریشانیاں دور فرما دیجئے, عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید سے محبت نصیب فرمائیے, قرآن مجید سے تعلق عطا فرما دیجئے, قرآن مجید کی محبت کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی مغفرت فرما, اور جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما, جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.